السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الملك الديان القوي السلطان الحنان المنان، نحمده حمدا ونشكره شكرا في السر والإعلان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة بالقلب واللسان، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى آخر الزمان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الميزان. أما بعد، فقد قال تبارك وتعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ جو سلسلہ ہے، جیسا کہ حضرت مولانا شاہ جلال الرحمن صاحب مدظلہ العالی نے بیان فرما دیا کہ یہ شریعت سے باہر کی کوئی چیز نہیں. ہمارے حضرت اس کی تفہیم کے لیے ایک مثال دیا کرتے تھے، ہی بغیر دودھ کے بنتا کیا، ہی بغیر دودھ کے بنتا کیا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں بن سکتا. شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کو یوں سمجھو جیسے دودھ، پھر دودھ سے دہی، اور دہی سے پھر مسکا، پھر مسکے کے بعد گھی. جیسے دہی کا بننا دودھ کے بغیر ممکن نہیں، اور مسکے کا بننا دودھ کے بغیر ممکن نہیں، اور گھی کا بن جانا دودھ کے بغیر ممکن نہیں، ایسے ہی طریقت کا مل جانا، حقیقت کا مل جانا، معرفت کا مل جانا شریعت کے بغیر ممکن نہیں. شریعت ہے تو طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، معرفت بھی ہے. شریعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. جیسے دودھ نہیں ہے تو دہی بھی نہیں، مسکا بھی نہیں، گھی بھی نہیں. میرے دوستو، یہ سلسلہ کیوں چلا؟ ہر زمانے کے لوگوں کے اعتبارات الگ ہیں، ہر ایک کی استعدادیں، ہر ایک کی صلاحیتیں، ہر ایک کی قابلیتیں جدا گانا. میرا ایک سوال یہ ہے، کیا ہم اور آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے جس سے اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ صاحب اس وقت ناموس صحابہ کے لیے، تحفظ اسلام کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے آپ اپنے مال کو نثار کر دیجیے، تو کوئی ایسا فرد بشر بتلائیے جو اپنے گھر کا سب کچھ لا کے رکھ سکے؟ اچھا، سب نہیں تو نہیں صاحب، آدھا لا کے رکھ سکے. میرے دوستو، نہ اس کے اعتبار کے ہیں نہ آدھے کے اعتبار. صلاحیتیں اپنی اپنی جگہ ہوتی ہیں. صحابہ کی جیسی صلاحیتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان نور سے انہوں نے اکتساب کیا ان کی صلاحیتوں کے مطابق. اب جب زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا گیا، تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی گئی کہ صاحب کس طریقے سے آدمی کے اندر اس کی نفسانی خواہشات کو دبایا جائے، کس طرح سے اس کو علوم شریعت کے ساتھ، علوم طریقت کے ساتھ، علوم حقیقت کے ساتھ، علوم معرفت کے ساتھ وابستہ رکھا جائے. ہر ایک کی جیسے صلاحیتیں جدا ہوتی ہیں، اسی طرح زمانے حاضر کی بھی لوگوں کی صلاحیتیں جدا ہیں. لہذا اگر آپ علماء کو دیکھیں گے تو علماء کرام فقہ کی تو بات کریں گے، عقائد کی تو بات کریں گے، اخلاق کی تو بات کریں گے، لیکن میرے دوستو، تصوف کے معنی میں یا تصوف کی نہایت، جس کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے، ذرا اس مضمون میں آ کے جھجھک جائیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی فیلڈ اور یہ ان کا موضوع ہی ہوا کرتا. اخلاقیات کے باب میں آپ ان سے بیانات سنیں گے، جی معاملات کے بارے میں سنیں گے، معاشرتی پہلو پر اصلاح معاشرہ کے عنوانات ہوں گے، تحفظ ختم نبوت کے عنوانات ہوں گے. اسی طرح دین اسلام کی جزوی اور فروعی مسائل کا بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اور اپنے وقت پر علماء کرتے ہیں. ہم علماء کی توہین بھی نہیں کرتے، تنقید بھی نہیں کرتے، ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ استعدادوں کے جدا جدا ہونے کی وجہ سے، کیونکہ دین تو پہنچانا ہے پورا کا پورا، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ ایک کے پاس پورا لینے کے بجائے دو تین سے پورا ملنے لگا. صبح کی گفتگو میں بھی عرض کیا میں نے کہ عقائد سیکھنے پڑیں گے کس کے پاس؟ متکلمین کے پاس. مسائل سیکھنے پڑیں گے کس کے پاس؟ فقہا اور مجتہدین علماء کے پاس. اور اخلاق سیکھنے پڑیں گے کس کے پاس؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال باطنہ جو صحابہ نے تو فیض حاصل کر لیا، اکتساب کر لیا، لیکن ہر ایک کے اندر وہ صلاحیت کہ اس معاملے میں عبور حاصل کر لیا جائے یا اس کے دقائق پر نظر ڈالی جائے، بعد میں آنے والے لوگوں میں اس کی کمی پائی جانے لگی، تو پروردگار عالم نے کام تو لیا ہے، کام تو لیا ہے، کام ہو رہا ہے، اور کام انشاءاللہ قیامت تک ہوتا رہے گا، کام رکے گا نہیں۔ تو میرے دوستو، زمانے حاضر کی استعدادوں کے مطابق پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد بھی سکھائے، مسائل بھی سکھائے، اخلاق بھی سکھائے، صحابہ نے بھی وہ کیا، تابعین نے بھی کوشش کی، لیکن یہ کہ اب صلاحیتیں کم ہونے لگ گئیں اس کے بعد کے ادوار میں، تو کسی نے ایک چیز کو لے لیا، کسی نے دوسری چیز کو لے لیا، کسی نے تیسری چیز کو لے لیا، تو گویا وہ جو تیسری چیز ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی کو اخلاقی تعلیمات کہا جاتا ہے جو مرشدین کاملین کے پاس ملا کر دے، یہ شریعت سے جدا نہیں۔ اس کے بعد عرض کرنا یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو گئے، تو نظام تربیت بھی ہمارا جدا ہو گیا، تو جب جیسا موقع رہا، جیسی استعدادیں رہی، جیسی صلاحیتیں رہیں، مشائقین نے اپنے تجربات کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح اور اس کی تربیت کے لیے کچھ عنوانات قائم کر دیے، تو کس کی تربیت کس درجے میں ہو تو کیسی کی جاتی ہے، اس میں چار قسم کی باتیں ہیں جو تزکیے سے متعلق ہیں، تربیت سے متعلق ہیں۔ یہ جو تربیت ہوتی ہے بتدریج ہوتی ہے، اس تدریج کے چار مراتب ہیں۔ اس کا پہلا مرتبہ یہ ہے کہ تزکیے نفس کیا جائے، تزکیے نفس جب ہوگا تو آدمی گناہوں سے بچنے لگے۔ یہ بڑا عجیب دشمن ہے ہمارا، ہماری فیلڈ میں، ہماری زندگی میں مجاہدے کی دو قسمیں بنی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا اثر یہ تھا کہ اس دوسری فیلڈ پر محنت کی ضرورت نہیں پڑا کرتی، ادھر میدان جہاد میں نکل جاتے، کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتے، اور پروردگار عالم کی عنایت خاصہ متوجہ ہو جاتی ہے، اور سارے مجاہدات بے وقت پورے ہو جاتے۔ لیکن اب اس زمانے میں ہم علماء کے پابند ہیں کہ جب تک علماء کی جانب سے فتویٰ جاری نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم وہ کام نہیں کریں گے جس کو ہم جہاد کا نام دیتے۔ ہاں، اگر علماء فتویٰ دیں گے تو پھر گھر میں بیٹھے رہنا حرام ہوگا۔ اب ہمارا یعنی یہ کہ باہر نکلنا اور عمل جہاد کا اختیار کرنا، یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس بات پر، انحصار منحصر ہے اس بات پر کہ ہم علماء کی طرف نظر کر کے بیٹھے رہیں۔ اب علماء نے فتویٰ دیا تو عمل کریں گے، علماء جب تک فتویٰ نہیں دیں گے اس وقت تک کے لیے ہماری زندگی کی تربیت کیسے ہو؟ اسی تربیت کا نام مجاہدات۔ ان مجاہدات کے ذریعے سے علماء کرام، مشائقین عظام نفوس کا تزکیہ کرتے۔ اب اس کے اندر کچھ مقصودات ہیں، کچھ غیر مقصودات ہیں، کچھ ذرائع ہیں، کچھ توابع ہیں، اور اس میں ذرائع میں پھر ذرائع معدہ ہے، پھر ذرائع فاعلہ ہے کہ کس کے ذریعے سے کون سا کام کیا جائے۔ مضمون لمبا ہو جائے گا، بالاجمال عرض کرنا ہے، اللہ عز و جل نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اس کا ایک دشمن اس کے اندرون میں رکھا اور ایک دشمن اس کے بیرون میں رکھا۔ گویا سامنے بھی دشمن ہے اور پیچھے بھی دشمن ہے۔ میرے دوستو، سامنے سے جو دشمن آتا ہے آدمی اس کا دفاع کرنا آسان سمجھتا ہے، اور جو سامنے سے حملہ آور ہوتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کو آدمی تیار رہتا ہے۔ لیکن ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، پیچھے سے ہوتا ہے، درپردہ حملہ کرتا ہے۔ اب ایسے دشمن سے عموماً بچنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہ جو دو دشمن میں نے گنائے ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں گنا رہا ہوں، یہ قرآن مجید میں ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان جو ہے وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا فاتخذوه عدوا، اس سے دشمنی مول لو، اس کو ایسے نہیں چھوڑا جاتا۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان بھائی ہے تو بات اور ہے کہ مسلمان سے دشمنی نہیں کی جاتی، لیکن شیطان سے دوستی بھی تو نہیں کی جاتی۔ شیطان سے تو دشمنی کرنا حق ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس سے دشمنی مول لو۔ اچھا صاحب، جب دشمن حملہ کرتا ہے تو اس کے کیا ذرائع ہوتے ہیں؟ اس کے ذرائع بے شمار ہیں، لیکن مجموعی طور پر وہ جس جگہ سے، جس محل سے اثر انداز ہوتا ہے، ان محلات کی آپ حفاظت کر لو، باقی اللہ کے ذمے میں چھوڑ دو، اللہ آپ کی حفاظت کرنے والے۔ کیونکہ اسباب کے اعتبار سے آدمی کو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے، بغیر اسباب کے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مادی دنیا اسباب سے پر ہے۔ تو شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے تو شیطان کے حملہ کرنے کی صورتیں یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ہو، یا شیطان کے حملہ کرنے کی صورت یہ نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے لاٹھی یا بندوق لے کے کھڑا ہو گیا ہو۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کسی حسینہ کو جی گزار دے اور آپ سے کہے، آپ کے دل میں خواہش پیدا کر دے کہ صاحب واہ کیا حسینہ ہے۔ اب سمجھ لو کہ ایک آنکھ کے ذریعے سے آدمی سے گناہ کروایا اور ایمان کو رخصت کرا دیا۔ ایمان کے درجات ہیں، ایمان مکمل رخصت نہیں ہوتا۔ صرف حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے وہ یہ کہ اگر آدمی کی نگاہ غلطی سے پڑ جائے اور ندامت سے جھک جائے تو اللہ اس غلطی کو معاف کر دیں گے، لیکن اگر پھر وہ اٹک جائے اور ٹھہر جائے تو یہ غلطی نہیں ہوتی، خطا بالعمد کہتے ہیں، جان بوجھ کے غلطی کرنا، اور جان بوجھ کے جو غلطی ہوتی ہے اس پہ سزا ہوتی ہے۔ غلطی سے غلطی جو ہو جاتی نا اس کو چھوڑ دیتے، لیکن جو جان بوجھ کے غلطی ہوتی ہے اس کو نہیں چھوڑ دے۔ تو شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر یہ ہے کہ آپ کی نگاہوں کا غلط استعمال کروائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے اندر بساوس کا ڈالنا اس کا کام ہے۔ اب ان صورتوں میں آدمی مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا کون سے فقیہ کے پاس مسئلہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی مجتہد، امام احمد ابن حنبل نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، دیگر ائمہ کرام نے، ان میں سے کس نے یہ لکھا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام محمد ہیں، امام ابو یوسف ہیں۔ اب ان فقہا نے جو مسائل لکھے ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ وساوس سے پاک رہیں، اللہ کے دیکھنے کا استحضار ہو، اور اس طرح نماز ادا کی جائے کہ اس میں ریا نہ آئے۔ لیکن اس ریا کے نکالنے کا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جو طریقہ بتایا جاتا ہے یا یہ جو پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ صاحب آپ اپنے اندرون سے ان چیزوں کو نکالو اور ان چیزوں کو ڈالو، جن چیزوں کو ڈالنا ہے اس کا نام جلب ہے، اور جن چیزوں کو نکالنا ہے ان کا نام قلب ہے۔ جن چیزوں کو اپنے اندرون میں اتارنا ہے اس کو جلب کہتے ہیں، اور جن چیزوں کو اپنے اندرون سے نکالنا ہے اس کو سلب کہتے ہیں۔ مثلا صبر کو اپنے اندرون میں اتارنا ہے جلب کہلاتا ہے، شکر کو اپنے اندرون میں اتارنا ہے جلب کہلاتا ہے، اخلاص کو اپنے اندرون میں اتارنا ہے جلب کہلاتا ہے، ریا کو اپنے اندرون سے نکالنا ہے سلب کہلاتا ہے، بے صبری کو اپنے اندرون سے نکالنا ہے سلب کہلاتا ہے۔ ایسے ہی دیگر امور ہیں۔ اس کو جامع لفظوں میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو، عوامر کی اتباع نواہی سے اجتناب، عوامر کی جو اتباع ہے اس کو جلب کہتے ہیں، نواہی سے اجتناب کو سلب کہتے ہیں۔ کیسے بزرگ گزرے ہیں، اللہ غریق رحمت فرمائے، ان کی خبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، دو دو جملوں میں بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیے۔ ہمارے گھنٹے بھر کے بیانات اور آگ اور خطابات الگ ہیں، ان لوگوں کے دو دو جملے الگ ہیں، ان دو جملوں میں سارا مضمون بیان کر دیا، تصوف کے بے شمار مسائل کا حل کر دیا، اور فرمایا کہ یہ چیزیں کرنے کی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کرنے کی، اور آخر جملہ ایسا استعمال فرمایا کہ طریقت کو شریعت سے جدا نہیں ہے یہ بتلا دیا۔ وہ یہ ہے کہ جلب کس چیز کا نام ہے جو اہل تصوف استعمال کرتے ہیں؟ عوامر کی اتباع، اس کو جلب بولتے ہیں۔ تو شریعت کے احکامات میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرآن میں آیا یا نہیں آیا؟ احادیث میں بھی موجود ہے، قرآن مجید کی آیات میں بھی موجود ہے۔ اب اگر میں دلائل دینا شروع کروں گا تو لمبا مضمون اسی پہ کھپ جائے گا، مجھے بہت ساری باتیں عرض کرنی ہیں صرف نفس سے متعلق، اس لیے اجمالی طور پر صرف سب ہیڈنگ سنا دیتا ہوں، یاد رکھ لیجیے۔ کبھی توفیق دے گا اللہ اور سعادت ملے گی تو پھر عرض کر دیں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہ جو جلب اور سلب ہے نا دوستو، یہ مقصودات ہیں طریقت کے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے، یہی زندگی کا لائح عمل ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ دیگر اور چیزیں بھی ہیں جو مقصود تو نہیں ہیں، غیر مقصود میں ہیں، اور ذرائع میں اس کا شمار کیا جاتا ہے کہ مقصود کو پانے کے لیے کسی ذریعے کا اختیار کرنا، جیسے حج کو جانے کے لیے پلین کا ٹکٹ لینا اور پلین میں بیٹھ کے جانا۔ جبکہ پلین میں بیٹھ کے جانا ضروری ہے کیا؟ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو جیسے حرج نہیں ہوتا نا، اس کو بولتے ہیں ذرائع، غیر مقصود ہے، مقصود وہ نہیں ہے، مقصود حج کو جانا ہے، لیکن ذریعے کا اختیار کرنا ان کو ذرائع کہا جاتا ہے. تو یہ جو تربیت ہوتی ہے تزکیہ نفس میں, عوامر پر دل خوش ہو, عوامر کی تعمیل پر دل خوش ہو اور لذتوں کو پائے, اور نواہی سے بچنے میں دل کو سرور ملے اور زندگی پرسکون گزرنے لگ جائے, گویا اللہ کے احکامات پر خوشی ہوتی ہو اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں یعنی اپنے آپ کو فرحت اور مسرت میں محسوس کرتا ہو, اور اللہ کے منہیات سے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا اس سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہو, تو ایسی صورت میں گویا یوں سمجھیے کہ اس کے قلب اس کے نفس کا تزکیہ ہو رہا. ورنہ نفس ایک ایسی بلا ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ وہ دشمن ہے جس سے کوئی بری نہیں ہے. پارے 13 کیا ہے, یہ وہ دشمن ہے جس سے کوئی بری نہیں ہے اور اس کا شکار ہوئے بغیر کوئی رہ ہی نہیں سکتا, بجز اس کے کہ جس کو اللہ اپنے فضل خاص سے, اپنی مہربانی سے, اپنی جود و سقا سے, اپنی عنایت سے, اپنی کرم سے اگر کسی کو بچا لے تو بچا لے, وہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. الا ما رحم ربی, جس پر اللہ جو ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے, جو رحمان اور رحیم ہے, اپنے رحم کے ذریعے سے اس کی اس ضرورت کو پورا کرتا ہو. اس کی وہ ضرورت کیا ہے؟ نفس امارہ کی برائی سے بچ جائے. اب نفس امارہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ نفس جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرے. یہ جو مضمون بیان کیا جاتا ہے یہ ذرائع میں ہے, اور ذرائع کی دو قسمیں ہیں, ایک مفید بلا قطر اور ایک مفید مع القطر, یعنی خطرات سے پر جو راستے ہوتے ہیں نا, کٹھن راستہ جس کو بولتے, خطرات سے بھرے ہوئے ڈینجر راستہ ہو, اس کے اندر ہے یہ جملہ. آدمی کو سمجھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب جی میں آتا ہے کہ صاحب آج میں مٹھائی کھاؤں, مٹھائی کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال, آپ کھا سکتے ہیں, لیکن مشائقین طریقت یہ کراتے ہیں کہ جی میں آئے وقت مت کھاؤ, بعد میں کھا لو. چیز حلال ہے, کھانے میں ممانعت نہیں ہے, لیکن اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے مشائقین کے پاس, یہ بتلا رہا ہوں. چیز تو ہے حلال, چونکہ مقصود کو پانا ہے, مقصود یہ کہ عبادتوں کی لذتوں کو پایا جائے, اور اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے بچنے کی جسم کو عادت ہو جائے, اور اس عادت کو پیدا کرنے کے لیے کبھی کبھی ایسی چیزوں کو کیا جاتا ہے جو ذرائع کہلاتے ہیں, مقصودات نہیں ہوتے, غیر مقصودات میں سے ہوتے ہیں, لیکن ایسا کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے نفس کی اصلاح ہو سکے. یہ نفس کی اصلاح کیوں کرنا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا, آپ میں سے کون ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہو؟ آپ نرسری کے طالب علم سے پوچھئے, بیٹا تم فیل ہونا چاہتے ہو, ناکام ہو جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ نہیں نہیں میں بس کلاس پاس ہونا چاہ رہا ہوں. اچھا تھوڑا اونچے درجے میں 5 کلاس 7 کلاس کا بچہ, یا میٹرک کا ایگزام دینے والا ایس ایس سی کا بچہ, یا اس سے بڑا کالج کا رہنے والا, اس سے پوچھئے بیٹے کبھی تم فیل ہونا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ نہیں صاحب میرے کو فیل نہیں ہونا ہے, میرا سال خراب ہو جائے. اچھا تھوڑا اور آگے, شادی شدہ نوجوان ہے, اب اسے یہ کہا جائے کہ صاحب آپ اپنی زندگی میں ناکام ہو جانا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں صاحب ناکام زندگی مجھے محبوب اور پسندیدہ ہے. تھوڑا اور آگے چلیے, بوڑھے سے پوچھئے صاحب آپ اپنی زندگی جو گزار لیے گزار لیے, کیا آپ باقی کی زندگی بھی ناکامی میں گزارنا چاہتے ہیں؟ بوڑھا بھی کہے گا نہیں صاحب, بچے کچھ دن تو کم سے کم تھوڑا عیش میں گزار لیے تو اچھا ہے. میرے دوستو, ہماری زندگی کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ ہم ناکام نہ ہو اور کامیاب ہو. جسم کی لذتوں کے لیے آدمی کامیابیوں کا طلبگار ہے, روح کی لذتوں کے لیے کوئی آدمی کامیابیوں کی طرف نہیں چلتا. فرمایا قرآن مجید میں کہ تم میں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. قد افلح من زکا, کامیاب وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. تو نفس کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو قلب فیصلے دینے لگتا ہے. فیصلہ کیا؟ یہ کہ صاحب یہ کام کرنے کا ہے, کرنے کا ہے, بس یہ فیصلہ ہے ہمارا. یہ کام نہیں کرنے کا ہے, نہیں کرنے کا ہے, بس. اور جب یہ آدمی کیپیسٹی اور استعداد پیدا کر کر اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں, تزکیہ نفس جب مکمل ہو جاتا ہے, میں نے ایک مثال دی ہے صرف, وہ یہ کہ آپ سے مٹھائی خواہش وقت خواہش کے موقع پر چھڑا کر غیر خواہش کے موقع پر کھلائی جا رہی ہے, روکا نہیں جا رہا اسے, منع نہیں کیا جا رہا. ایسے ہی میرے دوستوں اس میں چار چیزیں ہیں جو ذرائع معدہ کہلاتی ہیں. ذرائع معدہ مطلب ہے تو دیکھنے میں چار ہی, لیکن اس میں 400 سے زیادہ فوائد ہیں. اب وہ الگ الگ 400 گنائے تو بہت لمبا وقت لگتا ہو, لیکن چار جملے یاد دلا دیتے. قلت طعام, قلت منام, قلت کلام, قلت اختلاط مع الانام. اس کو ذرائع معدہ کہتے ہیں. یہ اپنے اندر اتنی خوبیاں رکھتے ہیں, اتنے کمالات رکھتے ہیں. فار ایگزامپل, مثال کے طور پر قلت کلام کس کو بولتے ہیں؟ بھائی آپ کم بولیے, یہ بھی ایک مشق ہے, یہ بھی ایک مجاہدہ ہے تزکیہ نفس کے لیے. بھائی کم جب آدمی بولنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی زبان کنٹرول میں آتی نا تو غیبت سے بچ جاتا, بہتان سے بچ جاتا, چغلی سے بچ جاتا, گالی سے بچ جاتا, ان چیزوں سے بچ گیا تو لڑائیوں سے بچ جاتا. کتنی چیزوں کے فائدے ہو رہے ہیں, ہے تو چیز ایک ہی, ذرا اس کو کنٹرول میں رکھو. حضرت شاہ مولانا جمال الرحمن صاحب مدد اللہ العالی نے محبوب نگر کے اجتماع میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, جرمہ صغیر جرمہ کبیر. ٹکڑا چھوٹا ہے جرم بڑا کرتا ہے, گناہ بڑا کرتا ہے. اتنی بڑی بڑی لڑائیاں میرے دوستو زبان کے غلط استعمال سے. اب مشائخ نے طریقت نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے فساد امت عام ہو رہا ہے. آپس میں بھائی بھائی سے جدا, باپ بیٹے سے جدا, میاں بیوی میں اختلاف اور طرح طرح کے حوادث سامنے آ رہے ہیں. لہذا کنٹرول کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ زبان کو روکا جائے. اسی لیے انہوں نے ایک اصول دے دیا, حالانکہ یہ مقصودات میں سے نہیں ہے کہ زبان کو روکا جائے. مقصود یہ ہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو. تو اللہ ناراض کس سے ہوتے ہیں؟ زبان کے غلط استعمال سے. اللہ راضی کس سے ہوتے ہیں؟ زبان کے صحیح استعمال سے. لہذا زبان کو قابو میں کرنے کے طریقے میں ایک طریقہ لکھا کہ یہ ذریعہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو, بے شمار نقصانات سے بچ جاؤ. ایسے ہی سونے میں کم سونا, کھانے میں کم کھانا, اور لوگوں سے ملنے ملانے میں ذرا کم ملنا, ملنا رشتے ناطوں سے, غمخاری کے موقع پہ غمخاری کی جائے, خوشی کے موقع پہ خوشی کا اظہار کیا جائے, خوشی میں شرکت کی جائے, جی کامیابی پر مبارکباد دی جائے, اور کسی مصیبت کے موقع پر غمخاری کرتے ہوئے اپنی رنجیدگی کا اور ان کے ساتھ ہونے کا اظہار خیال کیا جائے. میرے دوست ایک طریقہ ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے آپ کو بڑی تکلیف بھی, صبر کیجیے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. ان چند جملوں کے اندر آپ کی بات پوری ہو سکتی ہے, لیکن ہم ارے میں رہتا تو ایسا کرتا, تو رہتا تو ایسا کرتا, انہیں رہتا تو ایسا کرتا, یہ جو چیزیں ہوتی ہیں میرے دوستو, اب اس کے ذریعے سے بہت سارے نقصانات سامنے آتے ہیں. تو مجموعی طور پر یہ چار جملے یاد رکھیں جو غیر مقصود ہیں لیکن ذرائع میں سے ہے جو کرائے جاتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے. قلت طعام, قلت کلام, قلت منام, قلت اختلاط مع الانام. اب تزکیہ نفس اس کا اس میں ہو جاتا ہے جب بولنے کی شدید ضرورت ہو, جب بولے, بلا ضرورت نہ بولے. جب نیند کی سخت حاجت ہو, جب سوئے, بلا ضرورت نہ سوئے. جب لوگوں سے ملنے کی شدید ضرورت ہو, اس وقت میں ملے, بلا ضرورت نہ ملے. پھر بلا ضرورت ملے گا تو بلا ضرورت کام بڑھ جائے گا. جب بلا ضرورت کام بڑھ جائے گا تو عبادات میں کوتاہی پیدا ہو جائے گا. الغرض بے شمار اس کے فوائد. جب تزکیہ نفس ہوتا ہے, انسان کا نفس قابو میں اور کنٹرول میں آتا ہے, تو اللہ اس کی ان کیفیات کو دیکھتے ہیں کہ صاحب ان کوشش کتنی کر رہا. ہمارے اختیار میں میرے دوستو کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں. ہم جب کوشش کرتے ہیں, اللہ اپنے فضل سے اپنی جھولی میں چھپا لیتے ہیں, تو ہی کچھ ہوتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا اللہ ما رحم ربی, اللہ ہی رحم کرتے ہیں. وہ کوشش کی قوت بھی انہوں ہی دیے تو ہیں. جب ہم کوشش کرنے لگتے ہیں, اس کی ایک مثال یوں ہے کہ جب بچہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے گرنے کا تو ڈر ہوتا ہے, اس کے یعنی لڑکنے کا ڈر تو ہوتا ہے, لیکن وہ کوشش نہیں چھوڑتا. اور ماں باپ اس کو کوشش چھوڑنے کو بھی نہیں کہتے. یہاں تک کہ اگر بچہ گر بھی جائے تو بھی ابا کہتا ہے کہ بیٹے آ جا میرے پاس, آ جا اٹھ کے چل کے آ جا, پائے پائے چلنے لگ جاؤ. اب ادھر سے اماں بھی بول رہی, ادھر سے بھائی بھی بول رہا, ادھر سے بہن بھی بول رہی, ادھر سے باپ بھی بول رہا. اب بچہ پریشان ہے کہ جاؤں تو کس طرف, لیکن کوشش تو بہرحال کرتا ہے. جس کی طرف محبت کھینچ لے جاتی ہے اس طرف چلنے لگ جاتا ہے. میرے دوستو اگر ہمارے قلب میں بھی اللہ کی محبت کا کوئی شمع جل رہی ہو یا کوئی چنگاری جل رہی ہو, تو پھر ہم بھی جب اس سلوک کے راستے میں چلیں گے اگرچہ کہ گریں گے لیکن تزکیہ نفس کی ان منزلوں سے اگر گزر جائیں گے تو تزکیہ قلب کی منزل میں داخل ہو جائیں گے. جب اب اس میں کیا ہوتا ہے, جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. دوسرا گناہ کیا تو دوسرا لگا, تیسرا کیا تو تیسرا لگا, چوتھا کیا تو چوتھا لگا, یہ کے بعد دیگر ایک کرتا گیا تو لگتے گئے. جیسے کپڑے پہ دھبے لگتے جائیں تو اب آخرکار ہوگا کیا کہ کپڑا کالا ہو جائے. اب نہیں بھی یہاں نظر نہیں آ رہا تو گھر میں جا کے دیکھو چولہے کے پاس جس سے بھگونا پوچھا جاتا ہے, جس سے توا پوچھا جاتا ہے. شروع میں تو تھا انہیں بھی ایسی صاف ستھرا کسی دکان میں لگا ہوا, لیکن دھیرے دھیرے اس کا حال وہ ہو گیا. ہمارے قلوب کا بھی حال یہی ہے میرے دوستو, جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ قلب سیاہ ہونے لگ جاتا. اب اس قلب کے اندر اذکار کے ذریعے سے اشغال کے ذریعے, پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کو کام لگایا تزکیے پہ لگایا, اب اذکار کے ذریعے سے دل کو صاف کیا جاتا ہے. اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ثقالت کے لیے, اس کو گھسنے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے نا, جیسے زنگ کو نکالنے کے لیے آگ پہ لگایا جاتا ہے لوہے پر اگر زنگ لگ گیا, اور دیگر چیزیں ہیں جیسے کپڑے ہیں اس پہ میل لگ جائے تو اس کو گھسنے کے لیے صابن ہے, جسم پر میل لگ جائے تو اس کا صابن جدا ہے. ایسے ہی میرے دوستو ہر چیز کی ثقالت کی ایک شعر ہوتی ہے, قلب کی ثقالت ذکر اللہ. اب یہ جو میلا ہوا ہے گناہوں کے ذریعے سے, تو اب ان گناہوں کے کلوٹے پن سے نکالنے کے لیے ذکر اللہ کی کثرت کرا کر اہل اللہ اس کو تقرب مع اللہ کی طرف لے جاتے ہیں, اللہ کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے بندہ. اب اس ذکر کے ذریعے سے جب اس کے قلب کا تصفیہ ہوتا ہے, قلب پاک ہوتا ہے, تو پھر اب اس کی روح جو ہے وہ روشن اور چمکدار ہونا شروع ہوتی ہے. گویا صفات باری تعالی جو ایک انسان کے اندرون میں ہوتے ہیں اس کے اوپر سے دنیا کے حجابات, دنیا کی کثافتیں اور دنیا کے مادی جو لوازمات تھے وہ ہٹنے لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد روحانی جو لطافتیں ہیں وہ اترنا شروع ہوتی ہیں, تو روح نورانی ہو جاتی ہے. اس کو تجلی روح سے تعبیر کرتے ہیں. جب تجلی روح کی منزل میں ایک سالک ہوتا ہے تو اس سے مراقبات کروائے جاتے ہیں, اب یہ کام کرو, اب یہ کام کرو, اب یہ کام کرو. مراقبات کی کئی قسمیں ہیں, آدمی کی اپنی موت کا استحضار کرنا, اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا استحضار کرنا, اپنے آپ کو جناب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حضوری میں حاضر کرنا, گویا مراقبات کی ایک مستقل شکل ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے نکالتے ہوئے اللہ کے قدموں میں ڈالتے ہوئے دیکھنا. قبر کے مجاہدات بھی ہوتے ہیں, قبر کا مجاہدہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ایک مرتبہ ریاض میں ایک شیخ نے مجھ سے کہا کہ میں ایک جگہ جا رہا ہوں, تم اپنے گھر چلے جاؤ, میں آج مل نہیں سکتا. میں نے کہا کہ نہیں حضرت, میرے کو آج آپ کے ساتھ رہنا. انہوں نے کہا کہ ذرا مشکل ہے یہاں, تم چلے جاؤ. میں بولا کہ نہیں, میرے کو آپ کے ساتھ رہنا. بولا کہ میں وہ کام کرنے جا رہا ہوں جو تم نہیں کر سکتے اور تم دیکھ بھی نہیں سکتے. بولا میں بھی تو دیکھنا چاہوں گا کہ آخر ایسا کیا کام آپ کر رہے ہیں, حرام اور ناجائز تو نہیں ہوں گا نا, کیونکہ آپ بھی شریعت کے پابند, میں بھی شریعت کا پابند. اگر حلال ہوگا تو دیکھنے میں حرج نہیں, حرام ہوگا تو میرے آنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ کام تو حلال ہے لیکن تم لوگ اس کو مانتے کہ نہیں مانتے. میں بولا دیکھے بعد بول تو مانتے یا نہیں مانتے. بہرحال یہ کہ جانا ہوا ان کے ساتھ, تو بڑی عجیب بات یہ میں نے دیکھی کہ وہ بیچارہ قبر میں لیٹ گیا اللہ والا, ایک گھنٹے تک اپنے آپ کو بحیثیت مردہ دیکھ رہا ہے. جیسے ماں کے پیٹ میں اپنے آپ کو مردہ دیکھتا تھا, ویسے ہی ایک دن اس مقام پہ چلے جانا ہے, گویا اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. تو جب میں قبر میں پڑا ہوں تو میرے ساتھ کیا جانے والا ہے, نہ میری بیوی میرے ساتھ ہوگی, نہ میرے بچے میرے ساتھ ہوں گے, نہ میرا کاروبار میرے ساتھ ہوگا, نہ میری دکان و تجارت اور ملازمت, اور نہ میرا مال میرے ساتھ ہوگا, نہ بینک بیلنس میرے ساتھ ہوگا. میں یہاں جاؤں گا اس مکان پہ اور اس طرح لیٹ جاؤں گا, اور اوپر سے لوگ مٹی ڈال کے چلے جائیں گے. اس کے بعد جب وہ ایک گھنٹے کے بعد اٹھے تو مجھ سے کہا کہ کیا تم کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کوشش کرتا ہوں. جب میں نے پانچ منٹ کیا تو آپ کو تعجب ہوگا میرے دوست, کو سر سے لے کے پیر تک پسینے میں شرابور ہو چکا. ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک کی فیلڈ ہوتی ہے, جب مجاہدات کروائے جاتے ہیں اس کی بدایت الگ ہوتی ہے, اس کی نہایت الگ ہوتی ہے. وہ تو گھنٹہ بھر کرے اور پسینہ کہیں خطرہ نہ نکلا ہو, اور میں پانچ منٹ کروں اور پسینے میں شرابور ہو جاؤں, اور دوسرا کوئی کرے تو ہارٹ فیل ہو جائے, وہ بھی ہو سکتا ہے ہیبت کے مارے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. میرے دوست ایسا ہوتا ہے. مجاہدات کے اقسام ہیں, اس کے جو ذرائع ہیں وہ الگ الگ ہیں. تو الغرض یہ کہ کہنا یہ ہے کہ جب آدمی تزکیہ نفس کرتا ہے تو تزکیہ قلب کی تعلیم اس کو دی جاتی ہے, اور تزکیہ قلب میں ذکر کی کثرت کرائی جاتی ہے, جس کی وجہ سے دل نورانی ہوتا ہے. دل کے نورانی ہونے کی وجہ سے روح کی کثافتیں چھٹ کر اس کے اندر کی لطافتیں عوض کراتی ہیں. جب لطافتیں عوض کراتی ہیں تو اس کے بعد تخلیہ سر کرایا جاتا ہے کہ اپنی حیثیت کو فنا کر دو. اب اس مرتبے کے اعتبار سے عشق مجازی کی بھی تعلیم دیتے ہیں, تصور شیخ کا بھی حکم دیا جاتا ہے, یہ کہ دیگر ذرائع جو ہیں ان کو اختیار کیا جاتا ہے. یہاں مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جو تصور شیخ دیا جاتا ہے یہ بھی غیر مقصود میں سے ہے اور ذرائع میں سے ہے, یہ مقصودات میں سے نہیں ہے. الغرض یہ کہ اجمالی طور پر تقریع سر میں یہ ہوتا ہے کہ اپنی حیثیت جو مردہ تھی اس مردہ حیثیت کو زندہ رکھو, یعنی یاد رکھو یاد رکھو, اور جو اللہ کی حیثیت ہے اور اللہ کی جو عنایات ہیں ان کی جو تجلیات ہیں جس کی وجہ سے, جن کے وجود کی وجہ سے ہم موجود پائے جاتے ہیں, جن کے وجود کی وجہ سے اس کائنات کو وجود عطا فرمایا گیا اور موجودیت نصیب ہوئی, جن کی صفات اس کے اندر کار فرما ہے, گویا تخلیہ سر کے اندر اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے کہ سب کچھ اللہ ہے سمجھایا جاتا ہے. سب کچھ اللہ سے مراد میں اللہ آپ اللہ نہیں, مطلب غلط نہیں لینا ورنہ گناہ ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ زمین کے بنانے والے جیسے اللہ, اس کے مالک بھی اللہ, اس کے مختار بھی اللہ, اس کے متصرف بھی اللہ, ویسے ہی جس میں انسانی کے بنانے والے خالق بھی اللہ, اس کے مالک بھی اللہ. جو مالک ہوتا ہے وہ مختار ہوتا ہے, جو مختار ہوتا ہے وہ متصرف ہوتا ہے. تو گویا جس میں انسانی کے اندر ہونے والے حرکتوں میں فعل اللہ کا, صفات اللہ کی, اور پھر جب یہ جسم ملا ہے تو جسم کس سے ملا ہے, تو اللہ کے وجود سے ہم موجود ہوئے ہیں, اور اگر اللہ ہی نہ ہو تو پھر ہم کیسے ہوتے. تو گویا اس سے اللہ کے ہونے کا, ہے پن کا اثبات ہوتا ہے, اور ہمارے نہ ہونے کا اور اپنے نئے پن کا اثبات ہوتا ہے. اسی کو وحدت الوجود سے بھی تعبیر کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے.